कभी हमने ये सोचा? भी नहीं कि खुशी होती क्या, तो मतलूब को पा लेने का नाम खुशी की चीज थी, मिल गई तो खुश। आपकी खुशी क्या, कपड़े, कपड़े मिलते हैं तो खुश, खाना मिलता है तो खुश है। तो असल खुशी हमारी रूह की क्या, कि या तो हन नफ्सुल मुतमईन, कि उसको इत्मीनान मिल जाए। और कुरान पढ़ते हुए, कुरान सुनते वक्त इत्मीनान जो मिलता है ना, ये असल में जन्नत की खुशी का तारुफ है। तो मुझे तो जितनी भी दफा इस आयत पे मौका मिले बात करने का, मैं अपने लिए कॉर्नर ही समझूंगी। ऑनलाइन पे भी हमारी आवाज अब साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से बहुत ही मदद मांगते हुए, ये दुआ करते हुए कि हमें ये सच्ची खुशियां नसीब करे। आप देखिए कि आज हर बंदे की जुबान पे यही होता है, खुशी, प्लेयर, फन। लेकिन प्लेयर खुशी नहीं है, फन खुशी नहीं है, ये एस्केपिज्म है। कभी आप किसी को बहुत तेज म्यूजिक सुनते हुए देखें तो फौरन सोचें ये क्या दर्द छुपा रहा है, कोई कुर्ब है, कोई इसके अंदर कोई तकलीफ का एहसास है जिसको ये ऊंची आवाजों में डालता है। इसी तरह अगर आज आप देखें कि इंसानियत खुशी की तलाश में वीकेंड्स, वीक नाइट्स और पैकेजेस और हॉलीडे पैकेजेस एंड बीचेस एंड गैम्बलिंग, ये सब फरार है। वो खुशी जो अल्लाह की बात मान के, अल्लाह का बन के मिलती है, उसके लिए कोई सेलिब्रेशन ना भी हो, इट्स फाइन, इन्ना जन्नती माइया। फिर इसके बाद ही विलायत मिलती है ना। विलायत पे क्या सोचा आपने, कोई एक शेयर कर दे। जी आप रशीदा जी।
इसके बारे में बहुत सोचा और मैं बार बार यही सोचती थी कि अल्लाह वाकई, अगर हमें दुनिया में अगर हम अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हैं तो क्यों ना अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। उन बातों से कितना अल्लाह ने एहसान किया हमारे लिए कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह की हुक्म को मानो। अल्लाह के हुक्म को माना अगर देखा जाए तो वाकई अल्लाह ने हमारे लिए जो तो अल्लाह की हुक्म मानते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। अल्लाह कहते हैं कि जिस रास्ते पर तुम चलोगे उस रास्ते को मैं आसान कर देता हूँ। अल्लाह हमें उन लोगों में से कर दे जो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, अल्लाह जिनको ना दुनिया में कोई गम और ना आखिरत में कोई गम होगा।
जी इंशाल्लाह अल्लाह इशारा देता है। आज थोड़ी सी बात करके कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून ये क्या है, तो आगे चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हनों में इसके बारे में भी मिसकॉन्सेप्शंस है। क्या एक्सट्रीम्स है, शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अब देखिए कि विलायत की चंद बुनियादी चीजें हमने पढ़ ली और समझ भी ली, और बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि विलायत का ताल्लुक ना तो चिल्लों से है और ना इसके अंदर कोई जोगी बनना है और ना कशफ है, ना इल्हाम है, और ना कुछ इस किस्म की बातें जो आज के दौर में अमूमन आम कर दी जाती हैं इस सोच के साथ कि अगर आपको वली बनना है तो ये हो गई। फिर उससे कुछ इतनी मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स बन जाती हैं। अगर आज के दौर में आप देखें तो कुछ नाम आपने सुने होंगे। थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि आज के दौर की विलायत कैसे बनी सहाबे कराम के दौर से। सबसे पहले अगर नबी सल्लम का दौर लें तो आपके दौर में ऐसे लोग मौजूद थे कि जिनमें ये सारी खूबियां थी जिसका यहां तस्करा, अल्लज़ीना आमनु और कानू यत्तकून, और जिनकी तबीयतों में जोहद भी था और तकवा भी था। होते होते सहाबे कराम चूंकि हर काम को सुन्नत की रोशनी में करने के आदी थे, ये बड़ा अहम नुक्ता है। जिस तरह दुनियावी जिंदगी सुन्नत से कटती है ना, तो गैर मुस्लिमों के रस्मों रिवाज हमारी जिंदगी में ऐसे ही आ जाते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह जब सुन्नत की माला गले से उतरती है दीन के नाम पे, तो दीन के नाते से भी इंसान अपनी मर्जी का दीनदार बन जाता है। पहली सदी और दूसरी सदी हिजरी में ऐसे तमाम लोग जो बहुत ज्यादा तकवा वाले और इबादत करने वाले थे, उनको जहाद और सालेहीन का नाम दिया गया। यानी सबसे पहले औलिया कराम के नाम के अंदर जो लोगों के जहनों में हिस्ट्री आई थी, उसमें सबसे पहले ऐसे लोगों को जाहिद कहा जाता था। आपने सुना होगा पुराने अशार हैं, मुझे कुछ नाम नहीं याद ज्यादा, लेकिन पुरानी पुरानी पोइट्री देखें, उर्दू शायरी, तो उसमें आपको जोहद और जहाद, जाहिद का लफ्ज मिलेगा, ठीक है। फिर इसी तरह उनको सालेहीन कहा जाता था। इसके बाद जब तीसरी सदी शुरू हुई, मुसलमानों पर यूनानी और हिंदी फलसफे के असरात पड़े। वो लोग जो इबादत की तरफ बहुत मायल थे ना, इनके अंदर अब तर्के दुनिया और रहबानियत दोनों और भी मिल गई। उस दौर में जब ये चीजें शामिल हुई तो जाहिदीन और सालेहीन को औलिया अल्लाह कहा जाने लगा। اس وقت یہ موضوع، یہ نام صرف ان لوگوں کے لیے خاص تھا جو ریاستیں اور چلہ کشیاں کریں اور باقاعدہ کسی شیخ یا ولی کی بیعت کے رشتے میں منسلک ہوں اور ان سے کرامات کا ظہور ہو. پھر اس طبقے میں وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول جیسے غیر اسلامی عقائد داخل ہو گئے اور ولی کی ولایت کا معیار یہ قرار پایا کہ جس کسی سے کرامات کا ظہور جتنا زیادہ ہو وہ اسی درجے کا ولی ہے. پھر ان لوگوں میں سے بعض نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ہمیں براہ راست اللہ تعالیٰ سے خبریں ملتی ہیں نعوذ باللہ، اور ہمیں رسول کی ضرورت نہیں. بعض نے شریعت کو ہڈیاں اور اپنے دین طریقت کو اصل مغز قرار دیا اور ولایت کے ایک باقاعدہ باطنی نظام کی داغ بیل رکھ دی. ان میں پیری مریدی لازمی قرار دی گئی. یہ لوگ اپنے اس مخصوص طبقے کو ہی برتر اور اولیاء اللہ قرار دینے لگے، اور ان اولیاء اللہ کے علم غیب تصرف، علم غیب تو سمجھ، تصرف کا مطلب یہ کہ ان کا ہاتھ ہے اللہ کے ساتھ ان کاموں کو کرنے میں، تصرف اور ہیبت سے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا، اور ایسے نظریات مسلمانوں میں خوب مطلب مشہور کیے گئے جن کی کوئی شرعی نقطۂ نظر سے بنیاد نہیں تھی. تو یاد رکھیے، آگے جا کے انشاءاللہ ہم سورۃ الحدید میں رحمانیت کی بہت زیادہ لمبی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ فیل کریں گے کہ جو مقام کرسچینٹی میں رحمانیت کا ہے نا، راہب، وہی آج کے دور میں کچھ خاص سوچ رکھنے والے مسلمانوں نے اولیاء کرام کو دیا ہوا. حالانکہ اولیاء کرام تو کون ہے؟ جو ایمان سے بات شروع کر کے تقویٰ کی آخری سیڑھیوں پہ ہیں. اور وہ پانچ چیزیں جو ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے وہ اللہ کی شریعت کے دائروں میں رہتے ہوئے عبادات بھی کرتے ہیں، زندگی کے معاملات بھی نبھاتے ہیں. وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ بس شیخ کا دیدار کر لو تو کافی ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک سوچ کی کہ فلاں کا دیدار ہو جائے تو میرا صبح اچھا ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ سوچ بڑھی، تصویر کا تصور بن گیا. کچھ مذاہب ہیں، ایون مسلمانوں کے کچھ فرقے، ان میں تصویر شیخ کا بڑا تصور ہے. کچھ گھروں میں جائیں تو بڑی بڑی بزرگوں کی تصویریں ہوتی ہیں. ایک ایسی جگہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے جب پوچھا تو کہنے کہ یہ ہمارے شیخ کی تصویر ہے. تو بہرحال میری عادت نہیں ہے بحث کی، جو بھی بات اینڈ پہ کھلی. صبح جانے سے پہلے میاں صاحب اس تصویر کے آگے دعائیں کر کے مانگ کے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے، اور یقین کریں کہ ایک ہماری استاد ہیں، انہوں نے خود اپنے تجربے سے بتایا کہ فیصل آباد میں گھر میں جب وہ گئیں، بہت بڑے لوگ تھے کوئی، یعنی لائک وڈیرے ٹائپ، تو کہتی کہ ان کے گھر کے نیچے پورا بیسمنٹ ہے، تو ادھر انہوں نے کہا پورے بیسمنٹ کی چھت کے اوپر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش بنایا ہوا جوتے کا، نقش نالائن. تو ان کا بقول ان کے کہ صبح کاموں پہ جانے آنے سے پہلے ہم نبی کے جوتے کے نیچے کھڑے ہو کے دعائیں مانگ کے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں، آپ اس کے اندر کوئی بھی بات کہیں، محبت ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ایسے سارے شارٹ کٹس بندے کو عمل سے دور کر لیتے ہیں. کچھ تو کر رہے ہیں نا، چلو تعظیم ہی تو کر رہے ہیں. شاید اللہ ہمیں جوتے کے صدقے بخش دے، شاید اللہ ہمیں ان بزرگ کی خدمت کرنے پہ بخش دے. شیخ کی تصویر دیکھی، ان سے بات کی، پھر آگے بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے سب کے لیے کہ قرآن پڑھتے وقت اب جو سوچ ہمیں سیرت سے مل رہی ہے نا، یہ اصل دین ہے. اگر صحابہ اپنے آپ کو علی ولی ولی کہتے تھے، اگر ابو بکر کے گلے میں منکوں کی مادلہ تھی ہم بھی پہن لیں گے. وہ چوغا پہن کے پھرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ اللہ کرتے تھے، ہم بھی کریں گے، کیونکہ ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی. تو بہرحال یہاں بشارتوں کی بھی بات ہم نے کر لی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بشارتیں دیتا ہے، اور بہت بڑی حقیقت ہے. دیکھیے کہ آخرت میں جو کچھ جا کے پتہ چلنا ہے نا، مومن کو دنیا میں پتہ چل جاتا ہے. بالکل اس طالب علم کی طرح کہ جو پورے اچھے سوالات کر کے آتا ہے تو اندر چپکے چپکے مسکرا رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا ایک بھی نمبر نہیں کٹے گا، 100 میں سے 100 آئیں گے، کیونکہ میرے 10 کے 10 سوال ٹھیک ہیں. گھر آ کے اور بھی ذرا احتیاط کے تحت وہ جا کے بک سے کھول کے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے میرا آج ایک بھی سوال غلط نہیں ہوا. تو بالکل اسی طرح سے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں خوشیاں پاتے ہیں. یہ جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نا، یہ اصل میں کس چیز کا ہے؟ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے، دو لفظ ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے حزن. خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور حزن یعنی غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ بالکل بے حس لوگ ہو جاتے ہیں، یا خوشی پروف لوگ ہو جاتے ہیں، یا غم پروف لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں. مطلب کیا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی زندگی خدا خوفی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا اتنا خوف ان پر نہیں ہوگا جس طرح دوسروں کو ہوگا. بلکہ وہ اپنے ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر اللہ کی رحمت اور فضل کے امیدوار ہوں گے، یہ اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں. اسی طرح دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذتیں انہیں حاصل نہ ہو سکی، ان پر کوئی حسن و ملال نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوکے نہیں بھرتے، ہاں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، تو ایک مطلب پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا کیا ہے کہ دنیا میں جن چیزوں کو وہ طلب کرتے تھے وہ نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، غم پھر بھی کوئی نہیں. مانتے تو رہتے ہیں لیکن کہتے ہیں رضیت باللہ ربن. مطلب دیکھیے کہ اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی، اب ایک ہے رو دھو کے اسی میں اپنی صحت بھی گنوا دے اور اسی میں اپنے تعلقات اور بھی دوسروں سے بگاڑ لے، اور دوسرا کیا ہے رضیت باللہ ربن، کیا ہو گیا، بڑی بات تھوڑی ہے. تو اللہ سے راضی رہنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کی بات پہ خوش ہے. پھر ایک اور اس کی تفسیر کی گئی ہے خوف اور غم سے نجات کی، کہ ان کے دلوں میں کدورت نہیں ہوتی، دوسرے مسلمانوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتے نہیں ہیں، ان کے دل میں کوئی ایسے نیگیٹو جذبات دوسروں کے لیے نہیں ہوتے، اپنے سے اعلیٰ نعمت والے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کی رضا ہے، اور اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھ کے اکڑتے نہیں بلکہ یہ تکبر اور پھولتے پھالتے نہیں بلکہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اصل میں تو جیتے یہ ہیں. میں ساری باتوں کو سمیٹ کے آخری جملوں میں اگلی آیت پہ جا کے یہ ضرور کہوں گی کہ اصل زندگی اولیاء کرام کی ہے. آپ اور میں ہم سب ولی بن سکتے ہیں، شرط کیا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کے بغیر تو دنیا میں صرف بیکار ہے. سورۃ توبہ کی آیت 52 میں ہم بشارتوں کی بات پڑھ کے آئے تھے نا، غزوہ تبوک کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بتائی تھی مومنوں کے دل کی حالت، کہ حل تربصون بنا الا احد الحسنیین، ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا تیسری کا تصور ہی نہیں ہے، یا جائیں گے کامیاب ہو کے فاتح بن کے آ جائیں گے، مال غنیمت سمیٹیں گے، یا شہید ہو کے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. تو یہی ہے مومن کا حال، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں. سورۃ توبہ 51 میں بھی ہم نے پڑھا تھا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہو مولانا، گھبرانے کی کیا بات ہے، وہ اللہ ہمارا دوست ہے، اور اگر دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آ بھی جائے تو سارا آنکھوں پہ اللہ سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کی طرف سے آئے ہوئے غم تکلیفیں بھی خوشی لگتی ہیں. جیسے بچے ستاتے بھی ہیں نا، تب بھی ماؤں کے دل میں خوشی ضرور ہوتی ہے کہ چلو ہیں تو مجھے ستا رہے ہیں، نہ ہوتے تو کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی. مراد یہ کہ پہلے دور سے لے کے آخری دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصول ایک ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ ہمیں ایسی کامیابیوں پہ ڈال دے. آیت 65 میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالتیں ہیں، یعنی اب یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ولی اللہ کوئی پتھر دل لوگ نہیں ہوتے، ایموشن فری لوگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کو دکھ سکھ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر حال میں خوش ہوتے ہیں. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی باتیں کہتے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے، وہی مضمون جہاں آگے آ رہا ہے. ولا یحزنک قولہم، اور اے نبی ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں. کن کی باتیں؟ جو گھر بیٹھ کے نبی کے خلاف باتیں کرتے تھے، پروپیگنڈے، نیگیٹیوٹی، آنکھ اوجل پہاڑ اوجر، پیچھے بیٹھ کے نبی کو ستاتے تھے اور باتیں پہنچ جاتی تھی تو دکھ ہوتا تھا. یعنی اللہ کے نبی کے اندر انسانی جذبات تھے، تو آپ کو ان کی باتیں سن کر کیا ہوتا تھا؟ دکھ. ذرا اس لفظ یحزن کا کو ہائی لائٹ کریں. اگر یہاں یہ لفظ ہوتا ولا یغضبک، اور آپ کو غضب میں نہ ڈالیں ان کی باتیں، تو کیا بات سمجھ آئی ہے کہ نہ سمجھ لوگوں کی، دین سے دور لوگوں کی باتیں اور نیگیٹیوٹی اور شک اور شبے، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جب لوگ دینداروں پہ باتیں کرتے ہیں تو اس کو اس پہ غصے میں نہیں آنا چاہیے. ہاں دکھ ہونا تو انسان کی بات ہے. یعنی سچا دائی دین لوگوں کی باتوں پہ دکھی تو ہو سکتا ہے، غصے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے یہ بچے ہیں، ان کو حقیقت نہیں پتا. اور دوسرا ایک ڈر کیا ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے، کہ ہائے میری بےزتی کر دی. اور یاد رکھیے جب آپ کی میری کوئی بےزتی کرتا ہے نا عملی زندگی میں، مثال ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں، اگر بالفرض خاندان میں میری بےزتی ہوئی تو مجھے کیا خوف آئے گا، ہائے میں بےزت ہو گئی، پھر میرے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، ہائے لوگ میری دعوت میں آئیں گے، یعنی میری ذات کو نقصان ہوتا ہے، لوگ مجھے دعوت میں نہیں بلائیں گے، کچھ بھی سوال مجھے باتیں کریں گی میری دوستیں. لیکن جب کسی دین والے کو کوئی باتیں کرتا ہے تو ایک سچا ولی اللہ، ایک اللہ سے محبت کرنے والا صرف اس بات کا غم کرتا ہے کہ میری مٹی میں ڈالو، عزت میری پہلے بھی کون سی ہے. لیکن میری اس بے عزتی کی بنیاد پہ دین پہ حرف آ جائے گا. بات سمجھ لیں؟ دیکھیں دین سکھانے والے پہ جب کوئی بات کرتا ہے تو لا محالہ لوگ اس کو چھوڑے نہ چھوڑے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی کہ چھوڑو جی, ہمیں ان سے نہیں سیکھنا, ہمیں ان کی بات نہیں سننی, ہمیں اس رسول کو نہیں ماننا. تو نقصان کس کا ہوا؟ نہ ماننے والے کا. اور حرج کس پہ پڑا؟ دین پہ پڑا. تو یہ سوچ کہ دی ہمارے اوپر اللہ ایسی باتیں نہ آئیں جو کہ لوگوں کو دین سے دور کریں. اگلے سبق میں یہی بات آگے ذرا ڈیٹیل سے بھی آنے والی ہے کہ اللہ ہماری ذات کو فتنہ نہ بنانا. تو ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا کریں. اور یہاں امام بخاری کا وہ واقعہ صرف ایک ریفرنس کے لیے لکھ لیں جو کئی دفعہ سنایا ہے, کہ صرف انہوں نے اس سوچ سے 1000 اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں ڈال دی تھی کہ اگر میرے پاس یہ تھیلی نکل آئی جو میری اپنی ہے, لوگوں کو کیا پتا یہ کس کا مال ہے. لیکن وہ یہ سوچیں گے کہ ابو خریرہ سوری امام بخاری نے یہ تھیلی اس شخص سے چوری کی ہے, حالانکہ وہ سراسر ان کی تھی اور چوری نہیں تھی, لیکن اس وقت سرکمسٹانسز ایسے لگ رہے تھے کیونکہ اس شخص کی نیت خراب ہو گئی. تو انہوں نے وہ 1000 اشرفیاں قربان کر دی لیکن اپنے اوپر نام نہیں آنے دیا. تو دین کی عزت بچانے کے لیے بعض دفعہ وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جس میں اللہ کی نظروں میں بندہ 100% سرخرو ہوتا ہے, لیکن عام لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کیوں فکر کرتے ہیں ان کی باتیں, آپ کی یا دین کی عزت پہ حرف ڈالیں گی؟ نہیں. ان العزت للہ جمیعا, عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. هو السمیع العلیم, وہی سب کچھ جاننے والا, سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ ہے بندہ مومن کے دل کی حالت. چلو تم جو کہتے ہو اللہ کو تو پتا ہے, میں کیا صفائی پیش کروں. دیکھیے ایک صورت ہوتی ہے آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی آپ پہ یا آپ کے دین پہ یا آپ کے فرقے پہ یا آپ کے مذہب پہ کوئی بات کر رہا ہے, اور آپ چل پڑے سر پہ دوپٹہ رکھ کے اس سے صفائیاں پیش کرنے یا لڑنے جھگڑنے یا کچھ اور کرنے. کر کیا لیں گے آپ, کتنا کو بولیں گے؟ بلکہ میں نے دیکھا جتنا ہم بولتے ہیں اتنی بات خراب کرتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو اپنے مسئلے صرف اس لیے نہیں سلجھا پاتے کہ ان کو اپنی بات صفائی پیش کرنی کوئی نہیں آتی. آگے سورہ مریم میں بھی اس پہ بات ہوگی. بی بی مریم پہ الزام لگ رہا ہے, تہمت لگ رہی ہے کہ بیٹا کہاں سے آ گیا. ہم ہوتے تو کہتے ہیں مریم ذرا خوب بولنا, میں تو اتنی سچی, میں تو اتنی پاک. اور اللہ نے ایک بات سنائی کہ صرف یہ کہہ دینا انی نظرت للرحمنی صوما, کہ آج میں نے رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے. فلن اکلم, میں نہیں تم سے بات کروں گی. اور بی بی مریم چپ رہی تو اللہ نے کہا بول عیسیٰ تو بول, انی عبداللہ. تو یاد رکھیے جو خود اپنی صفائیاں پیش نہیں کرتے, سمیع العلیم ان کی صفائیوں کے حالات پیش کرتا ہے. ابھی آگئی صورت آ رہی ہے سورہ یوسف, دیکھیے گا حضرت یوسف کی بے گناہی کیسے بولی. تو اپنا دفاع کرنا چھوڑ دیں, آپ کی انا ہرٹ ہوتی ہے اگر آپ کے اندر ایگو ہے, اگر آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں, صبر کا گھونٹ پڑے, رو لیں, دکھ کر لیں, دعا کر لیں اور اللہ سے کہ اللہ تو اب اس صفائی کو کر دے, خود اس کے دل سے میری برائی نکال دے. آپ دیکھیے گا گھروں کا سکون آ جائے گا واپس. اور علیم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو جو بات نہ پتہ چلے وہ اللہ کو پتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سارا باغ جانے تو یہ کیسے ہے کہ مالی نہ جانے. اللہ کو نہ بتاؤ کہ میرے دل میں کیا. الا یعلم من خلق, سورت ملک میں کہتا ہے کیا میں نہیں جانوں گا جس نے تم کو پیدا کیا. جیسے ماں اپنے بچے کے چہرے کو پڑھتے ہوئے کہتی ہے تو مجھ سے چھپاتی ہے, مجھے پتا ہے تیرے دل میں کچھ ہے, میں نہیں جانوں گی, میں تو تیری ماں ہوں, بتا کیا غم میں تجھے. تو جب اوپر سے تسلیاں آ جائیں تو نیچے سے تسلیوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی, چپ کر کے اندر بڑھ گئی تھی, کوئی مدینے کی گلیوں میں جا کے لوگوں کو قصے نہیں سنائے. ہمارے تو فون کی سختی آ جاتی ہے ساتھ کانوں کی سختی آ جاتی ہے, واللہ ہی کان پتپنے لگتے ہیں. بعض لوگوں کا فون گرم ہو جاتا ہے کیونکہ اندر کی گرمی اس پہ بھی آتی ہوگی, اور روتے ہیں کبھی دھوتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کو بھی پوچھ لوں. کسی کو نہ پوچھیں, اندر پوچھیں سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. سچ ہے تو چپکے سے اصلاح کر لیں, استغفار کر لیں کہ اللہ یہ بات میری چھپ نہیں سکی. اور اگر اگلا غلط کہہ رہا ہے تو اللہ سے کہہ دے اللہ تو اس کا دل صاف کر دے اور اپنے کام میں لگ دے. یہ ہے فلا یحزن کا قولہم. آیت 66. اب یہاں سے آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بات ہے. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض, آگاہ ہو جو اللہ ہی کے مملوک ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے, یعنی زمین و آسمان کی بڑی بڑی مخلوقیں, سب کچھ اللہ کے آگے ہیں, بندے ہیں, غلام ہیں. کتنی بڑی ذات ہے وہ. اور من فی الارض کی لسٹ آپ پیچھے بنا چکے ہیں, اب دوبارہ خود بنا لیں. اس من کے نیچے بس ایک چھوٹی سی ایرو لگا کے میں لکھ لیجئے, انا, آئی ایم, مائی سیلف, میں اللہ کی ہوں, انی للہ, اسی کو موتوں کی صورت میں ہم انا للہ ہی کہتے ہیں نا. اگر یقین کریں ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ میں اللہ کی ہوں, تو پھر آپ دیکھیں گے کیسے تبدیلی آتی ہے. پھر اس کے نیچے ایک چھوٹا سا اور ایرو ڈال کے لکھے میرے بچے اللہ کے ہیں. پھر اپنے آپ سے کہیے میرے بچے اللہ کے ہیں, جیسے بی بی مریم کی ماں نے اللہ کو بیٹی دے دی تھی کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ. پھر اسی طرح ایک چھوٹا سا ایرو اور اسی من کے نیچے ڈالیے میرا مال. اسی طرح بندہ مومن کی پوری زندگی اللہ کی ہے. اور بن کے تو دیکھیے کبھی آپ نے کسی بڑے انسان سے شراکت داری تو کی ہو. میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دیتی ہوں آپ کو. آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ جس سے کچھ نہیں ہو سکتا. ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کروڑوں کا بزنس کرتی ہے, وہ شیئرز خریدتی ہے, کہتی آؤ ڈالو. آپ اپنا 1 لاکھ صرف اس میں ڈالتے ہیں جو شاید ان کا 1% بنتا ہو. نام تو آپ کا بھی آ گیا نا اس کمپنی میں, چاہے آپ کو اس میں 1% پروفٹ مل رہا ہے, لیکن اس کمپنی کے شیئرز میں آپ کا نام آ گیا. لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں فلاں کمپنی میں کیسے تمہارا کاروبار ہے, فلاں سے ہماری بزنس ڈیل ہے. تو اب ایک کمپنی وہ امیزون ہے یا کوئی بھی ہے, آپ اس کو اللہ پہ رکھیے. اللہ سے اپنی بھائی والی ڈالا کریں, اپنی زندگی کے ہر حصے میں, مادی اور جسمانی نفسانی خواہشات ہر چیز میں اللہ کا حصہ ڈال کے تو دیکھیں. پھر جو برکت آپ کی زندگی میں آئے گی اس کا آپ سوال کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ, اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اس کے سوا اوروں کو وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ, اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اس کے شریکوں کو پکارتے, وہ کسی چیز کا اتباع نہیں کر رہے. تو پھر کس کا کر رہے ہیں؟ جواب آتا ہے يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, وہ تو صرف ظن کی پیروی کر رہے ہیں, تخمینے اندازے گیس ورک ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور وہ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں. بالکل وہی بات جو پیچھے بھی گزری کہ اللہ کے ماں سوا کے ساتھ تعلق رکھنے والا وہ اصل میں اس بت کو نہیں پوج رہا ہوتا, وہ خود کو پوج رہا ہوتا ہے. جو مشرک ہوتے ہیں نا وہ اپنی پسند کے معبود لیتے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں, آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورۃ فرقان میں آئے گا, کیا فرائت من اتخذ الہہ ہواہ, تو اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا, کچھ دن ایک بت کو پوجتا. اب رنگ رونق خوشی ایسے چمکتے ہوئے بت ہوتے ہیں, تھوڑے دن بعد اس کا دل اس سے بھر جاتا. اس کو اٹھا کے کعبے میں رکھا تھا, ایک اور خوبصورت سی گڑیا اٹھا کے لے آتا. اس کے بارے میں آیت اتری تھی یہ ان کو نہیں پوج رہا, اپنے نفس کو پوج رہا. آج بھی دیکھ لیجئے, کوئی کہتا ہے میں لکشمی دیوی کو پوجتی ہوں, کوئی کہتا ہے کہ میں کرشنا کی ہوں, کوئی کہتا ہے میں ہنومان کو مانتا ہوں. یہ ان کے اپنے گمان ہیں, سارے ایک جیسے ہیں. یخرسون, اور یخرسون کا جو لفظ ہے نا, خار اور سواد ہے. خرس کا کہتے ہیں درختوں پہ لگے ہوئے پھل کا اندازہ کرنا. عرب لوگوں میں اتنی زیادہ سمجھ تھی کہ درختوں پہ پھل کو گن کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس سال فرس فصل کتنی آئے گی. اسی طرح سے پھر وہ فصلوں پہ جو عشر ہوتا ہے وہ بھی دیتے تھے, زکات بھی اسی طرح وصول ہوتی تھی. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ 100% بات تو نہیں ٹھیک ہو سکتی نا, 90% ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور بعض دفعہ 10% غلط بھی ہو جاتی ہے. تو یہاں مراد کیا ہے کہ ہر مشرک جو اللہ کے ماں سوا دوسروں کو لے کے چلتا ہے وہ کیا ہے, وہ صرف اپنی اندازے ہیں. نہیں نہیں, آئی تھنک یہ مجھے بخشوا لیں گے, آئی تھنک ان کا پلو پکڑوں گی تو میں بچ جاؤں گی. میرا خیال ہے بابا جی کی اللہ کے پاس بہت چلتی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بابا جی جو ہے یہ میری سفارش کروا دیں گے. اس قسم کی باتیں جو تھی وہ لوگوں کو بہت ہی زیادہ بد کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی نظر کمزور ہے, ان کو بابا جی کی کرامت تو دکھتی ہے, ان کو بابا جی کا ایک رات پہ کھڑا ہونا ساری رات کھڑا ہونا دکھتا ہے. چلو ان کو پتا کہ بابا جی ساری رات نہیں سوتے, تو ان کو اللہ نہیں دکھتا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اور الحی القیوم نہیں دکھتا. تو اللہ کہتے ہیں ان کو پھر دکھاؤ میں نے کیا پیدا کیا. قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں بھی شرک کی بات ہے نا, اور اس طرح کے شرک کی, اس کے فوراً بعد کائنات کی نشانی ہے کہ اللہ کے شاہکار دیکھو. ہو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. والنہار مبصرا, اور رات کو روشن بنا دی اور دن کو روشن بنا دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بانٹ دیکھیے, رات سکون کے لیے, دن مبصرا کام کے لیے. کھلا دیکھو, یہی مضمون آگے سورۃ اما یا تسالون میں بھی ہم پڑھیں گے. وجعلنا اللیل لباسا, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کہ رات کو لباس بنا دیا. ایسے نہیں ہوتا رات میں ساری ہی چیزوں پہ کالی چادر چلی گئی, کچھ نہیں دکھتا. کبھی آپ کو رات کے وقت میں کسی روڈ سے باہر سے گھر میں آنا پڑے تو آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے پوری کائنات کے اوپر ایک چادر بچھ گئی ہے, اور صبح ایسے لگتا ہے کہ وہ کالا کمبل اٹھتا ہے, پھر ہم سب ویسے کے ویسے کھلتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے اس کے ساتھ پھر ہماری فیلنگس بھی بدل جاتی ہیں. جو رات کا موڈ ہوتا ہے وہ دن کا نہیں ہوتا, اور جو دن کا موڈ ہے وہ رات کو نہیں ہوتا. اور جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے تو اس کی راتیں روشن اور دن آدھے آدھے سو سو کے. یہاں تو شاید نہ سمجھ سکے, اپنے ملکوں میں جا کے دیکھ لیجئے, سورج تو 6 بجے نکل آتا ہے, ہم بستر سے 12 بجے بھی نہیں نکلتے, اور خوب گہرے کمبل ڈال کے بلینکٹس اور پردوں کے اندر سوتے ہیں, تو وقت سے برکت چلی جاتی ہے. یہ جو اکثر ہی لوگ, آپ بھی خاص طور پہ نرین آنٹی شیئر کرتی ہیں, کورس کے بعد برکت ان کی زندگی میں, اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ نہارا مبصرا. اب ان کے دن کا آغاز 5-6 بجے ہو رہا ہے, پہلے شاید یہ کہتی ہیں 11-12 بجے ہوتا تھا. تو جب اتنا وقت ہی گزر گیا تو باقی وقت میں برکت کہاں رہے گی؟ تو اس سے فطرت کا اشارہ بھی ہے کہ جب ہم سورج چاند کے ساتھ کوآرڈینیشن کر لیتے ہیں تو ہماری طبیعت میں بھی ضرور آتا ہے, اور ہمارے کام بھی اچھی طرح سے ہو جاتے ہیں, اور وہ کام اچھے طریقے سے ہم کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل کرتے ہیں. اور بہت دیر تک جاگنا اور دیر تک سونا یہ انسان کی صحت کے لیے بھی خراب ہے. آپ کو پتا ہے کہ رات کا جو بالکل ابتدائی وقت ہوتا ہے, مغرب کے بعد, عشاء کے ابتدائی وقت کے فوراً بعد, روایات میں آتا ہے کہ ایک ہوا چلتی ہے جس میں بوجھ ہوتا ہے, ہیومیڈیٹی کہہ لیں آج کی زبان میں, جب وہ انسانی طبیعتوں پہ آتی ہے نا تو طبیعت بوجھل ہوتی ہے. اور اگر اس وقت انسان سو جائے تو اس کو بہت اچھی نیند آئے گی, سارے جسم کی تھکن دور ہو جائے گی, یہ سورۃ نحل میں بھی ہم پڑھیں گے, اور اس کو نیند سکون کی آئے گی, چند گھنٹے کی نیند اس کے سارے جسم کی تھکن دور کر دے گی. لیکن اگر اس وقت ہم نہیں سوتے, ریزسٹ کرتے ہیں نا, کھانے پکا رہے ہیں, دعوتوں میں یہ وہ, تو وہ ہوا چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد رات بستر میں پلٹو, ادھر کرو ادھر کرو, تو نیند نہیں آتی. اور یہ چیز آپ نے اپنے گھر کے بزرگوں سے دیکھی ہوگی. ہماری نانی اکثر یہ جملہ بولتی تھی, میری نیند کا وقت چلا گیا. وہ ان کا ایک سیٹ روٹین تھی اپنے حساب سے, نماز سے پہلے جائے نماز پہ بیٹھی ہوتی تھی, اور عشاء کی نماز پڑھنی, پھر بیٹھے وہیں ساری دعائیں پڑھنی, کتابیں پڑھنی, اور دودھ کی پیالی ان کی بہوؤں نے کسی نے ان کے لیے رکھی ہوئی نہیں, دودھ پینا اور سیدھا بستر میں. کبھی باقی ماموں بچے سارے ہوتے نا ملنے آ گئے نانی کو, تو ان کے کمرے میں آ جانا, تو بیٹھ جاتی تھی, پھر گھنٹے ڈیڑھ کے بعد جب سب نے اٹھنا تو پھر وہ اگلے دن صبح یہی کہتی تھی, تو اسی راتی آ کے میری نیند خراب کرتی, میں ساری رات نہیں سو سکی. یہ فطرت پہ تھے پہلے لوگ, کیوں سورج کی طرح صبح اٹھ کے بانگ کے پھرتے تھے بڑے گھر کے, کئی گھروں میں صرف اس لیے, یقین کریں صرف اس لیے ینگس کا دل نہیں لگتا. میں خود بتا سکتی ہوں آپ کو کہ ہم جب بچپن میں چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتے تھے, ہمیں سب سے بڑا روگ کیا ہوتا تھا کہ نانا وہ نانی میں نے صبح اٹھ سونے نہیں دینا, سارے گھر کے پردے کھول دیے, کھڑکیاں کھول دی, بسترے کھول دیے, لائٹیں اتار دی, تو ہم کہاں سوئیں گے, چھپتے پھرتے تھے. ان کے کمرے سے نکلنا تو کسی کونے میں, تھوڑی دیر میں اس کی کھڑکیاں کھولنے آ جانا, یقین کریں, اور ناشتہ ملنا ہے سب کو ایک ساتھ مل جانا. یہ آج والے لاڈ تھوڑی تھے کہ بچے اٹھتے جائیں اور مائیں خیر سے پکاتی جائیں, سارا دن کچن بھی بزی, اماں بھی بزی. تو یہ ساری چیزوں پہ عمل کر کے دیکھیں, آج بھی وہی برکت ہے زندگی میں جو اس دور میں تھی وہی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خیر سمیٹنے والا بنا دے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے شرک کی ایک اور قسم, کہ جس میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولادیں قرار دیتے ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. آیت پوری نہیں ہوئی. اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں. اب دیکھیں جو بات میں نے کی یہ نشانی تھی نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قوم سنے گی, کس چیز کو سننا ہے؟ اللہ کی بات کو سننا ہے, اس کو اس میں نشانی ملے گی. غور کیا کریں, رات کیسے آ گئی, کس نے اس کو چھپایا, یہ دن کیسے آ رہا ہے, کون اتنی بڑی امبریلا اٹھا رہا ہے. ہمیں ذرا سا بھی ایک چیز اٹھا کے دوسری جگہ لے جانی پڑے تو ہم تھک جائیں, لیکن یہ اس پہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ ساری چیزوں سے مطمئن کرے اور اللہ کی اس کائنات پہ غور کرے. آیت 68 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص شرک کہ اللہ کی اولاد بناتے ہیں. قال اتخذ اللہ ولدا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے, حالانکہ سبحانہ, وہ پاک ہے ایسی باتوں سے, کس بات سے؟ کہ اس کے بچے بچیاں ہوں, کیونکہ ہو الغنیش, وہ بے نیاز ہے. اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کو اولاد کی حاجت ہو. یہاں دیکھیں غنی کا لفظ بہت اہم ہے. اولاد کی تمنا انسان کیوں کرتا ہے؟ کہ اولاد اس کا سہارا بنے, مرنے کے بعد اس کے ذریعے دنیا میں اس کا نام باقی رہے, بڑھاپے میں اس کی تنہائیوں کا ساتھی ہو. یہ سب کچھ ہے نا. ہم ان کی خوشیاں دیکھیں, ہم مصروف رہیں. اول تو یہ ساری چیزیں قسمت سے ملتی ہیں. آج بھی اولاد ہونے کے باوجود بھی کوئی ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں اولاد پاس ہی ہو, لیکن بہرحال یہ سب اگر انسان کی فطرت کی چیزیں مانگ لی جائیں تو اللہ ان تمام چیزوں سے الغنی ہے. نہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے, نہ اس کو موت ہے, نہ اس کے کام رکے ہوئے ہیں, نہ اس کو وارثوں کی ضرورت ہے. وہ ہمیشہ تھا, ہمیشہ رہے گا, ہر حاجت سے غنی اور بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کیونکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. بار بار تکرار ہے, اپنے دل کو اللہ کی بڑائی میں رنگ لو. اللہ کی بڑائی تمہارے دل میں آ جائے گی, لوگ چھوٹے ہوتے جائیں گے. آپ فیل کر کے دیکھیں گے کہ جب اللہ کو آپ بڑا کرتے جاتے ہیں نا, تو دوسری چیزوں کی ضرورت جگہ نہیں رہتی. اگر آپ کمپیوٹر یوز کرنے کے یوزڈ ہیں تو آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ آپ کے کمپیوٹر پہ دو تین ونڈوز کھلی ہوتی ہیں نا. آپ کی ای میل بھی چیک کرنے کے لیے آپ نے کھولی ہوئی ہے, پیل ڈاک کھولا ہوا ہے, ہو سکتا ہے سات قرآن مصحف کھولا ہو. اب آپ اگر ان کو سیٹ کر لیں کہ ایک خاص سیٹ پہ رکھیں تو آپ کو تینوں ونڈوز دکھتی ہیں, لیکن جو ہی آپ ایک ونڈو بڑی کریں گے نا تو دوسری اس کے پیچھے چھپ جائے گی. اور اگر آپ فل بٹن دبا دیں تو پوری اسکرین پہ بس ایک ہی ونڈو رہتی ہے, چاہے آپ ابھی بھی پیل ٹاک کے پورے روم کو کھول کے دیکھ لیں. ایسی ہوگا نا. بس اسی طرح سوچیں, بندہ مومن کا دل کمپیوٹر کی اسکرین ہے. جتنا اللہ کی ذات کو آپ بڑا کرتے جائیں گے, ایک ہوتا ہے زوم ان, ایک ہوتا ہے زوم آؤٹ. اللہ کی ذات کو زوم آؤٹ کرو اور دنیا کو زوم ان کر دو, وہ خود ہی ہوتی جائے گی. ادھر اس ٹیبل پہ میں چیزیں بڑھاتی جاؤں گی نا, قرآن اور چیزیں, ہوتے ہوتے آپ دیکھیے گا ادھر جگہ کم رہتی جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ یہ سارے پھول بھی آپ اٹھا لیں اور جو بھی ایکسٹرا چیز ہے وہ ہٹتی جاتی ہے. اور یہ کام قرآن بڑا خوبصورتی سے کرتا ہے. مجھے اور آپ کو اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی بڑائی دل میں آتی جاتی ہے, دوسری چیزیں خود بخود نکلتی رہتی ہیں. اس لیے فرمائے اندکم من سلطان بہذا, نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند یعنی دلیل اس کے لیے, یہ جو تم شرک کرتے ہو کہ اللہ کی اولادیں ہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو وہ باتیں جو کہ اس کو خود نہیں پتا یا جو تم کو بھی نہیں پتا؟ یعنی بے سند کی باتیں اللہ پہ کرتے ہو کہ اس کے بیٹے ہیں, اس کی بیٹیاں ہیں, اور اس کے ان اولیاء کرام کے اللہ سے تعلقات ہیں, اور اللہ کے کاموں میں یہ نعوذ باللہ مددگار ہیں. تم بے سند کی باتیں کرتے ہو. یہاں دیکھیں کہ لا تعلمون علم کی بات ہوئی ہے. عالم کون ہوتا ہے؟ اگر آپ سے کوئی ایک لفظ میں پوچھے, جملے میں چلیے, عالم کون ہوتا ہے, کیا آپ سوچیں گے؟ جاننے والا, دین کا علم جاننے والا. سورہ فاطر میں ہم عالم کی تعریف بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء. لیکن یہاں صرف بس اپنی ذہن کی بات کیجئے. جی آپ جس کو معرفت ہو. جی پیچھے سے کوئی. جی رشیدہ. جی آپ دیکھیے, آپ سب نے وہ باتیں کہیں. جی آپ پیچھے سے صدا بیٹھ کے بیٹھ کے سبق یاد ہو جائے. عالم عالم وہ ہوتا ہے جس کو اپنے علم کی محدودیت کا احساس ہو. عالم کو اپنے علم کی محدودیت پتا ہوتی ہے, جاہل کو کوئی نہیں پتا ہوتی. جاہل خود کو عالم کہتا ہے, مجھے سب آتا ہے جی, میں تو بہت جانتی ہوں, میں تو بہت پڑھی لکھی ہوں, مجھے تو یہ بھی بہت آتا ہے. لیکن عالم کو خود پتا ہوتا ہے کہ مجھے کتنا آتا ہے. دوسرے اس کو عالم کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ خود دوسروں سے ٹیلی کر کے خود کو ایک ذرہ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو علم کی وسعتوں کا یہاں ذکر ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب علم والوں کے اندر اللہ کا احساس ہوتا ہے, اللہ کی محبت ہوتی ہے, تو ان کا علم نفع والا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کی جگہ نہ آ جائے تو گمراہ ہو جاتے ہیں, اور جب خدا کی جگہ خود ہی آنے لگے تو ایسا علم فائدہ نہیں دیتا. تو ایسی تمام چیزوں کو انسان سنتے وقت اپنے لیے ضرور دعا کرے کہ اللہ تو مجھے وہ علم دینا جو نفع پرستی والا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی شرک ہوا اس کے پیچھے دو چیزیں ضرور ہیں, انا پرستی اور دنیا پرستی. آپ کہہ لیں کہ یہ دونوں بہنیں ہیں, کچھ لوگ انا کو پوج رہے ہیں اور کچھ دنیا کو پوج رہے ہیں. بدترین کمبینیشن ہے. اور جس بندے کے دل میں یہ دونوں ہوں میں بہت بڑا ہوں اور دنیا سے بھی بہت پیار ہے، یقین کریں اللہ ہی اس کو بھی اس گمراہی سے نکالے تو نکالے، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ پر اتنی بڑی باتیں کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی جہالت کا احساس نہیں، بہت علم والے بنتے ہیں. حالانکہ آیت 69، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں کرتے ہیں. کیا باتیں ان کی اللہ پر جھوٹی؟ یہی جو پیچھے ذکر ہوا کہ فلاں کا اللہ پہ زور، فلاں کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کتنی غلط باتیں کرتے ہیں. آیت 70، متاعن فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے برتنے کی کچھ چیزیں ہیں بس چند دن کی، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے. اللہ نے دنیا میں چند دن کے لیے کچھ چیزیں ان کو برتنے کے لیے دے دی تھی، کیا ہوا؟ واپس تو ہماری طرف آنا ہے. آئیں گے تو ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا. کیوں؟ اس لیے کہ بما کانوا یکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. ساری بات سے جو بات میں نے اپنے دل پر محسوس کی ہے کہ ہر شرک قبر پہ جا کے نہیں ہوتا، ہر بت مندر میں نہیں ہوتا، کچھ بت دل کے اندر چھپے ہوتے ہیں، کچھ خواہشات اپنے اندر ہوتی ہیں. جب انسان غلط کام کرتا ہے اور دنیا میں اس کو اس غلط کام کا کچھ اثر نہیں دکھتا تو وہ چوڑا ہونے لگتا ہے، پھر وہ اللہ کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آج گناہوں کے اثرات دنیا میں دکھنے لگے، مثلا ایک شخص جھوٹ بولے اور ایک دم اس کے منہ سے اتنی زیادہ بدبو آئے کہ سب کو پتہ چل جائے، تو کوئی جھوٹ بولے گا؟ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جاتا ہے. اب آپ سوچئے، آج کوئی صبح سو کے اٹھے تو اس سے سمیل آتی ہے، بچے رات کو دودھ پیتے ہیں اگر تو صبح اٹھ کے ان سے باس آتی ہے، سگریٹ کو پیتا ہے تو اس سے سمیل آتی ہے، کوئی گارلک کھا لیتا ہے، کوئی ایسی کچا مسالہ کھاتا ہے، سمیل آتی ہے نا، سب کو آتی ہے. ہمیں لوگوں کے جھوٹ کی سمیل کیوں نہیں آتی؟ یہ پوری آیتیں جھوٹ پہ تھی. شرک جھوٹ کی بدترین قسم ہے. آپ جھوٹ بولیں اور منہ پہ چھالا پڑ جائے، آپ غیبت کرنے لگے اور آپ کی زبان جو ہے وہ دانت کے ساتھ کٹ جائے، کوئی بولے گا؟ اللہ کہتا ہے آج دنیا میں اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن لوگ نہیں اٹھاتے. اب اس کے بعد اس صورت میں دو رکوع ایسے ہیں جس میں نبیوں کی خبریں ہیں، انبیاء اور رسل. پیچھے آپ کو اس پہ فرق بتایا تھا کہ کچھ صورتوں میں ڈیٹیل ہے، کچھ میں نہیں. اس صورت کے آغاز میں تھوڑا سا ذکر ہوا تھا، اب یہاں حضرت نوح کا ذکر بہت مختصر، تقریباً 3-4 آیتوں میں آدھا رکوع بنتا ہے، اور بعد میں حضرت موسیٰ کا ذکر جو تھوڑی سی تفصیل ہے، تقریباً 1.5 رکوع میں آئے گا، اور درمیان میں صرف حوالے کے طور پر مختلف قوموں کے طرف رسولوں کو بھیجنے کا ذکر ہے، حالانکہ کسی رسول کا نام نہیں ہے. ہم حضرت نوح کو یہاں کس اینگل سے پڑھیں گے سمجھ لیجئے. سورت یونس مکی دور کی آخری سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 13 سال تقریباً گزر رہے ہیں، اور مکہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ بس اس صورت میں حضرت نوح کی دعوت کا آخری دور پیش ہو رہا ہے. پیچھے ہم نے ڈیٹیل پڑھی، اور آگے بگلی سورہ ہود میں ان کی سب سے زیادہ تفصیل سے کہانی آئے گی. جیسے موسیٰ کی سیرت سورہ قصص میں آتی ہے، تو حضرت نوح کی سیرت جو ہے وہ سورہ ہود میں آتی ہے، یا آگے جا کے ان کا میسج سورہ نوح میں آئے گا. تو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں. اس کا میں تو ایک ہی ٹائٹل آپ کو دے سکتی ہوں، وائز 171 سے 174 تک، مین آف استقامت. استقامت کے لیے کھڑا ہوا بندہ کون ہے؟ وہ نوح ہے، جس کو باہر کی مخالفتوں نے نہیں توڑا. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے مضبوط تھا. کیسے؟ آئیے دیکھیے آیت 71. کوشش کریں گے سارا کچھ اکٹھا ہی پڑھ لیں اور اس پہ اکٹھی بھی بات ہو جائے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان کو سنائیے نوح کی خبر. تلا یتلو تلون تلاوتن، پڑھ کر سنانا. پیچھے بات ہوئی کہانی کا سن کر ہی مزہ آتا ہے، تو نبی کو اللہ کرے آپ ان کو پڑھ کے سنائیں. کن کو سنائیں؟ علیہم کون ہے؟ 13 سال سے آپ کو ستانے والے، اب ان کو کہانی سنائیں. کس کی؟ نبأ نوح، نوح کی. حضرت نوح کی کہانی ان مکہ والوں کو سنائیے کہ جو کل ان کی قوم نے کیا تم کر رہے ہو. और जो इनके साथ इनकी कौम के साथ हुआ कल तुम्हारे साथ होगा। तो सवाल बनता है कि क्यों सुनाए, इसलिए कि ये इबरत लें। क्या सुनाए, यहां से कहानी शुरू होती है। इस काल अली कौमी ही, जब उन्होंने कहा अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम। अंदाज देखिए, दर्द गुदास, इतना सता रही है कौम, लेकिन या कौमी फिर भी कहा। इनका न कबूरा अलैकुम मकामी, अगर तुम पर बड़ा भारी गुजर रहा है मेरा मेरा खड़ा होना, यानी मेरा तुम्हारे बीच में रहना, तुम्हारे पास खड़ा होना, तुम्हें बुरा लग रहा है, बोझल लग रहा है, तुम्हें बोरिंग लग रहा है, या तुम्हारे रंग में भंग डल रही है। वह तस्कीरी बया या तिल्ला, और अल्लाह की आयतों के साथ नसीहत करना तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं दावते हक देता हूं, तुम्हें हक अच्छा नहीं लगता। मेरी जिंदगी का मकसद दावत और तबलीग है, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, और नसीहत तुम्हें बड़ी बोझल लगती है। तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझ पे आवाजें कसते हो। तो फिर याद रखो, मुझे तुम्हारी मुखालफत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फालल्लाही तवक्कल तू, तो बस मैंने तो अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया। फजमेउ अमरकुम, बस तुम जमा कर लो अपने सारे जराए, व शुरकाअकुम, और अपने शरीकों को भी बुला लो। सोचिए जरा, क्या भला का कॉन्फिडेंस है। तुम जमा हो जाओ सारे, तुम भी, तुम्हारे शरीक भी, मेरे अगेंस्ट यानी मेरे खिलाफ। सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा, फिर तुम पर तुम्हारा मामला किसी शुबे में ना रह जाए। गुम्मा गम से, गमाम पीछे पड़ चुके हैं, छुपा हुआ, ढका हुआ, यानी को ढकी छुपी कोशिशें नहीं करो, ओपन चैलेंज मेरे खिलाफ हर मुमकिन कोशिश कर लो। सुम मकदू इलैया, फिर जो फैसला मेरे बारे में करना है कर गुजरो, जो मेरे खिलाफ करना है कर लो। वला तुनज़िरूनी, और मुझे कुछ मोहलत ना दो। देखिए सोच से क्या लग रहा है। हजरत नूह का एतमाद, दिल का दुखा होना, कौम के रवैये की वजह से इस कदर दुखी थे कि जो करना है फिर अब कर लो। 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, नसीहत की रात, यकीन करें कि इन्नी दाऊत तो हम लैलम व नहारा, ए अल्लाह मैंने तो इनको रात को भी पुकारा, दिन को भी पुकारा, कभी पुकार के कभी चुपके से, लेकिन इन्नी कुल्ला मा दाऊत तो हम, जब भी कभी मैंने इनको पुकारा ये नफरत और बुगज में और ही भाग गए। क्या नबियों के दिल के ऊपर गुजरेगा, हम तो इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मैंने तो इनके लिए रात दिन का आराम सुकून एक कर दिया, लेकिन ये कौम है कि टस से मस नहीं होती। तो जाओ फिर आज तुम अपने सारे वसाइल जमा करो, सब रिसोर्सेज जमा करो, सारा मीडिया बुला लो, सारी एनर्जी जमा कर लो, और जो मेरे खिलाफ कर सकते हो कर लो। लेकिन I-72 फाइन तवल्लई तुम, फिर अगर तुम इससे एराज करो यानी मेरा ये चैलेंज कबूल नहीं करते। फमा साल तुकुम बिन अजरे, तो मैंने तुम लोगों से कभी कोई अजर तो नहीं मांगा। तुम ये बताओ कि मैंने तुमसे इतने साल की इस तबलीग के नतीजे में एक पैनी भी ली। देखिए दीन के काम में अजर कैसे मिलता है, क्या ये रुपए पैसों की सूरत में होता है? नहीं, मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। एक तो ऑफकोर्स मनी मांगना, कि नबियों ने जाके लोगों से फंडिंग नहीं की, चर्च अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा। फिर दूसरी बात होती है ऑनर, इज्जत, ओहदा, कोई अच्छे कलेमात, कोई और बात, कुछ भी नहीं मांगा। और हकीकत ये, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि एक सच्चा दाई दीन लोगों से कुछ नहीं डिजर्व करता। डिजर्व तो वो करता है, लेकिन वो उसको उसका सवाल नहीं करता। वजह क्या है, क्योंकि इनजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर अल्लाह पे। ये जो हम बाज दफा कोई अच्छा काम करके फिर लोगों पे रोब डालने शुरू हो जाते हैं ना, अच्छा मैं नहीं करूंगी, अच्छा मैं बस थक गई, अब आप ऐसे हैं तो मैं भी ऐसी नहीं, तौबा किया करें, कभी कोई ना अकड़े इस रस्ते में, अल्लाह को अकड़ नहीं पसंद। ये ऑनर है, ये गुलामी लोगों की नहीं होती, अल्लाह की होती है। बजहर आप देखिए कैसे लगता है कि बंदा ये काम लोगों के लिए कर रहा है, लेकिन सरासर उसका अपना फायदा है, बल्कि लोग उसको ये काम करने का मौका देकर उस पर एहसान करते हैं। आज आप जरा छोड़ के देखें इस काम को, आप देखेंगे कि कितनी तकलीफें आपके ऊपर आएंगी। बस मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इर्द गिर्द मैं ये कह सकती हूँ कि 24 आवर्स अंसारुल्लाह होते हैं, कभी टेक्सटिंग में, कभी मैसेजेस में, कभी कुछ। صبح و شام رات دن میں دیکھتی ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ جن میں جتنی عاجزی ہوتی ہے اللہ ان سے زیادہ کام کرا رہا ہے. اور کسی کے دل دماغ پہ یہ کبھی نہیں ہوا. کبھی کبھی یقین کریں کوئی کوئک کوشچن ہوتا ہے, راتوں کو میٹنگ ہوتی ہے ایسی کوئک, بھائی 5 منٹ کا نوٹس ہے آپ آ جائیں تو بات کر لیں, یہ کارنر ہے کہ بہت ہے. تو ہم کہ آپ تو سونے ہی نہیں دیتے, آپ کے تو کہا بھائی اب اگر آپ اس وقت آپ سے نہ پوچھا اب آپ کی رات ہے ہم کیا کریں, ہمارا تو دن ہے نا. تو یاد رکھیے کہ یہ کام جب آپ ایک آنر سمجھیں گے نا تو آپ مسکرائیں گے, اور اگر آپ اس کو بوجھ سمجھیں گے تو آپ جھنجھلائیں گے. اور جھنجھلانے والوں سے اللہ یہ نعمت لے لیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبیوں کی صورت میں ہم سب کو اپنی ریوائیول کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین کے کام کرتے وقت کیا نیت رکھتے ہیں. فرق کیا, کیسے پتا چلے, یہ بھی سمجھ لیجئے. کل آپ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں, اللہ آپ سے لے اپنی یہ کام, کیسے پتا چلتا ہے کہ کون اپنے لیے کر رہا ہے اور کون لوگوں کے لیے؟ تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. دیکھیے ایک بندے کا دین کا کام ہوتا ہے اپنے لیے. لکھیے دیکھیے, مثالیں میں اپنے اوپر لیتی ہوں. اپنے لیے میں دین کا کام کر رہی ہوں, مجھے اس سے کیا ملنا؟ نمبر ایک ثواب, جس کے لیے ہم بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ثواب کے لیے یہ کام کرتے ہیں. پھر دوسرا میں اس کے اوپر سوچ سکتی ہوں مجھے شہرت ملے. تیسرا میں سوچ سکتی ہوں مجھے محبت ملے, پیار ملے, کوئی دنیا بھی فائدہ مل جائے, کسی کا تحفہ تحائف ملے. آپ یہ سب چیزیں ایک طرف لکھ لیں, ان سب کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا کہ میری آواز میں سختی آئے گی, ٹون بدلے گی, کیونکہ میں اپنے ثواب کے لیے کر. آج یہاں 100 کی بجائے میں نے دیکھا 60 لوگ ہیں تو مجھے غصہ آئے گا, یہ تو میرے کسٹمر ہی کم ہو گئے, مجھے تو 100 کا ثواب لینا تھا, آپ تو یہاں تھوڑے سے بیٹھے, تو مجھے پھر میری آوازوں میں ٹونٹ ہوگا, طنز ہوگی, ڈسکس کروں گی, آنے والوں کو نہیں دیکھوں گی, نہ آنے والوں کی باتیں کر کر کے آپ کا بھی وقت ضائع کر کے چلی جاؤں گی. اور میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بھی بلائے کہ پچھلے جب بھی سے یہ کلاس ہوئے کبھی ایک دفعہ بھی آپ لوگوں کو یہ یہاں آ کے کہا ہو کہ چونکہ آج لوگ تھوڑے ہیں تو چلے آج چھٹی کر لیتے ہیں, آج میرا موڈ ہی نہیں تفسیر کرانے کا, اس لیے کہ آدھے تو لوگ ہی نہیں آئے. کبھی آپ کو یہ آواز سنی اپنے کانوں سے؟ بلکہ بعض جب ایسا بھی ہوا پچھلی زندگی میں, چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہوتی تھی امریکہ میں جب ہم دعوی ٹرپ پہ جاتے تھے. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے وہاں, میں نہ سوٹا, آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا, آپ نے یہ کون سا سوٹا ہے, اب یہ جگہ کا نام ہے. ہاں اسی طرح بالکل ہی ایک اسٹوڈنٹ وہاں ہوتی تھی, آن لائن کے تھرو چلتی تھی. اب ہم ہیوسٹن سے نکل کے جب شکاگو جاتے ہیں کانوں میں ان کی خبر پڑتی تھی تو پھر ان کے فون آتے تھے, استاذہ یہ رستے میں آتا ہے اسٹیشن, تھوڑا سا بس آپ کو ایک گھنٹہ ادھر ادھر کرنا پڑے گا. اچھا میری خواہش ابھی اس شہر میں بھی ہو, استاذہ ادھر تو کبھی کوئی آیا ہی نہیں. اچھا بھائی ہے کوئی؟ ہاں میری اپنی 5, 10, 15, ہم کئی جگہوں میں ریئلی امریکہ میں 7, 8, 10, 20, 25 فیملیز ہوتی ہیں مسلمس کی ایک اسٹیٹ میں, ایک جگہ میں, اسٹیٹ تو نہیں علاقوں میں. خیر وہ درس رکھواتی تھی تو میں نے کبھی نہ نہیں کی, یہ ویسے اللہ نے کام جو لیا یہ اللہ اس کو ساری زندگی مرتے دم تک رکھے, میں نے کبھی نہ نہیں کی. اگر ہو جائے نہ ہو سکے حالات کی بار بار, اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے منت کروں کہ سیدھا جا رہے ہیں تو 4 گھنٹے, بیچ میں مینیسوٹا گھوم جاتے ہیں تو 7 گھنٹے ہو جائے گا, تو چلو نہیں جاتے, کیا کرنا ہے 10-12 لوگ. لٹرلی مجھے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ حلقے, اور حالانکہ مجھے اب اسٹوڈنٹ یاد بھی نہیں, وہ کہیں سن رہے ہوں گے لیکن دماغ پہ اتنی اور چیزیں تار گئیں. 7 عورتیں 5 عورتیں 6 عورتیں کئی شہروں میں ایسے ہوتا تھا, اور ہم نے اس کے لیے بعض دفعہ 3-3, 4-4 گھنٹے کا روٹ بدلا ہوتا تھا, اور ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر ہمارے استاد آئے ہیں, اور میرے دل میں کبھی ایک سیکنڈ کا ملال نہیں ہوتا. اور کئی جگہ بالکل اپوزٹ بھی ہوتا تھا, سوچ کے گھر سے وہ کہتی تھی سادہ مجھے شرم آ رہی ہے آپ کو بلاتے ہوئے, کیونکہ بس میں ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ 7 دوستیں آئیں گی میری, میں کوشش کروں گی کہ اس شہر کے ساتھ ایک اور چھوٹا شہر ہے, اسے سببز ہے تو میں ادھر بھی بلاؤں. تو میں نے کہنا کوئی بات نہیں, تم ہو نا میں تمہیں دیکھ لوں گی, نو پرابلم, میرے قدم تو لگ جائیں ادھر, اور جب جانا تو 7 نہیں 20-25 لوگ بیٹھے ہونے, پتا چلنا وہ میری دوست اپنے وہ ساتھ والے شہر سے بھی لے آئی, اس کو دوسرے لوگوں سے آ جاتے تھے, تو کیا فرق پڑتا ہے. میرے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کہ مجھے آپ نے موقع دیا, دیٹس اٹ. کوئی آئے نہ آئے آئی ڈونٹ مائنڈ. بلکہ اکیلے میں کبھی ایسے جب سنانے لگی تھی کہ چھوٹے گیدرنگس ہوتی تھی تو میں ان کو کہتی تھی آج تو مجھے اور بھی مزہ آ رہا ہے. بعض دفعہ بڑے بڑے مجموعوں میں بات کرنے سے وہ مزہ نہیں, وہ دل نہیں کھلتا جو ایک چھوٹے سے سرکل میں بیٹھ کے مزہ آتا ہے, ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. تو یہ جو اجر ہوتا ہے نا کہ لوگ بہت زیادہ آ جائیں میرے پاس, یہ بھی ایک نیگیٹو بات ہے. جب آپ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں, مجھے اپنا ثواب نہیں چاہیے, مجھے اللہ کی رضا چاہیے, تو وہ تو میری نیت میں ملے گی. بعض دفعہ 100 پڑ جائے میری نیت خراب ہے, مجھے کیا ملا, और बास दफा कोई एक बंदा साथ आता है, यकीन करें इधर ऐसे बीज लगे हैं, ये जो इतना माशाल्लाह इधर उधर काम फैल गया ना, उसमें हमारे वो स्टूडेंट्स बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं आज भी, कि उन जगहों पे हमारे कदम भी नहीं लगे होते जहां हमारे स्टूडेंट्स की कोशिशों से क्लासेस शुरू हो जाती है। इंडिया का नाम मैं कभी नहीं भूलती, मैंने आज तक पहले गई थी जब कभी पढ़ा भी नहीं था कुरान शुरू, बिल्कुल बचपन में अब्बू के साथ हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, दैट्स इट। उस वक्त इतनी समझ ही नहीं थी कि शिर क्या होता है और क्या, उसके बावजूद मुझे वो गलियों में उनके दीप जलते और वो देखते हुए ना घबराहट होती थी कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अब इतनी ज्यादा हमारी सिस्टर्स और जो कॉल्स और दावत और मोहब्बत करने वाले हमारे उस मुल्क में, वजह का हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे स्टाफ के कई ऐसे लोग हैं वो अपनी फैमिलीज में ये बात करते हैं। तो याद रखिए, आपका काम सिर्फ ये कि आप दिल से अल्लाह का काम करना शुरू कर दें, सब बरकत अल्लाह डालेगा। हजरत नूह की बात से यही तड़प आपको मिल रही है कि लोगों मुझे तुमसे क्या लेना है, मैं तो इस पे बड़ा खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे अपॉइंट किया है और मैं इस काम को अल्लाह के लिए कर रहा हूं, और तुमसे मैं लूं भी क्यों, फिर भी नहीं मानते। तो फमा साल तो कुमे नजरें, ना मानो, मैं तुमसे तारीफ नहीं चाहता, मुझे शाबाश नहीं चाहिए, हाँ बस तुम्हें एक बात नहीं समझ आती कि फिर मुझे मिलता क्या। हजरत नूह के दौर में भी लोगों को नहीं समझ आता था कि आखिर इनको मिलता क्या है। देखिए दुनियादार है ना, वो दुनिया के पैमानों से तोलता है, दीनदार दीन के पैमानों से तोलता है, अंदर खाते दिलों में वसवसे आते हैं इनको इस काम से मिलता क्या, इनका मोटिव क्या, इनका काम क्या, क्या है जाती मुफाद। तो हजरत नूह उसका जवाब देते हैं, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, ये मिलता है, मेरा अजर तो अल्लाह ही के जिम्मे है, मुमिर तो नकून मिनल मुस्लिमीन, और मैं इसके फरमा बरदारों में से रहूं, मुझे इसका हुक्म मिला हुआ है, ये है असल दौलत। देखिए एक छोटी सी मिसाल मैं अक्सर देती हूँ जिससे ये बात बहुत समझ आती है। आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे यहां जाएं, कोई भी मिसाल ले लीजिए, एस्ट्रा पे जाते हैं, एस्ट्रा में कई वर्कर्स होते हैं ना काम कर रहे हैं, कोई आइल्स को ठीक कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई चीजें फिर रीफिल कर रहा है। कभी आप मैं जो हम मतलब अपना एज अ कस्टमर जाते हैं, क्या कभी किसी उस एम्प्लॉय ने वहां खड़े होकर हमसे कहा कि आप प्लीज मैं एक घंटे से काम कर रहा हूं मुझे पे दे दें, हमसे मांगता है कोई? कोई वैसे ही मांग ले, जरा आए हैं तो कुछ हाथ गर्म कर जाए, नहीं करते ना। वो किससे लेते हैं? एस्ट्रा से लेंगे, क्योंकि उनका एम्प्लॉयर कौन है? एस्ट्रा। अब आप इसको ले लीजिए, एस्ट्रा एक स्टोर है जहां दुनिया का प्रोडक्ट बिकता है, ग्रोसरीज, जिस्मानी खुराक ग्रोसरीज। अब आप इसी तरह का एक स्टोर लगा लें इस्लाम के नाम पे, वहां रूह की गजा है। ये जो दीन के काम करने वाले ना, ये वहां के इंप्लॉयज है छोटे छोटे, जो लोग हमारी दावत पे ये कुरान की क्लासेस और दरसो तदरीस में आते हैं, ये कस्टमर्स हैं। तो दीन वालों को कस्टमर से मांगना चाहिए, यानी मुझे आपसे कुछ मांगना चाहिए? इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मैंने लेना है तो मैं अल्लाह से लूंगी, मैं आपसे क्यों लूं? क्योंकि इन अजरिया इल्ला अल्लाह। तो ये बात जिसको समझ आ जाती ना, फिर उसकी दावत में नरमी और धौंस सांसली खत्म हो जाती है, ताने तशनी खत्म। उसको पता है आज एक मिसाल एस्ट्रा की, फिर मिसाल लें कि एक कस्टमर सुबह से आए, कुछ भी सेल नहीं हुई एस्ट्रा वालों की, उसकी बला से उसको तो पैसे मिल जाने, मालिक को नुकसान होगा, एम्प्लॉयज को नुकसान नहीं होता। तो वो कहता है 100 आते हो या 10 आते हो, बल्कि वो कहेगा थोड़े आए, थोड़ा गन डालो, मुझे थोड़ा काम करना पड़े। हाँ लॉन्ग रन पे ऐसा ना हो कि स्टोरी बंद हो जाए तो मेरी जॉब चली जाए, ये खतरा होता है कि मैं दावत दे रहा हूं, मैं कोशिश इस शहर में कर रहा हूं, मैं इस जगह पे क्लास करना चाह रही हूं, लोग नहीं आ रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ये क्लास बंद ना हो जाए, इतने भी तो नहीं आ रहे, अगर इतने आ जाए, कल एक ना आया, कि ये क्लास टूटना, ये काम तो ठीक है, लेकिन थोड़े या ज्यादा का कोई कॉम्प्लेक्स दिल में नहीं आना चाहिए। अब आप देखिए कि ये किसकी बातें हैं, अल्लाह के नबी की बातें हैं। हजरत नूह अलैहि सलाम की इन सारी बातों के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक तस्वीर दिखती है, वो नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज जो हजरत नूह की जिंदगी में गौर करने से हमें मिल रही है वो क्या है कि सच्चे मोमिन जो मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं दीन के लिए, उनके अंदर ईमान इतना मजबूत हो जाता है कि बाखिर की मुखालफतों से घबराते नहीं है, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, पूरे एतमाद के साथ अपने काम को करते हैं। आप किसी इंप्लॉय से कहें इधर आप चीनी बेचते हैं, वो कहते हैं पता नहीं, लेट सी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कैसा लगेगा? वो यस वी हैव दिस, गो टू दिस दिस दिस, इस आयल पे तो तुम्हें मिलेगी। इत्तेमाद होता सच्चे दाई दीन में। نرم زبان لیکن بات منوانا, یعنی سافٹ بٹ فارم. پھر دین کو نہیں بدلنا, بات پوری پہنچانی ہے, لوگوں کی تعداد سے متاثر نہیں ہونا. آپ دیکھیں نا کہ ایسا بندہ اندر سے ایمان کی بھٹی میں سلگ رہا ہوتا ہے, اس کو اندر سے ہر وقت اللہ کی بات کر کے ایمان مل رہا ہوتا ہے. جیسے لوہے کو آپ جتنا پکائیں اتنا تپتا ہے, اتنا فولاد بنتا جاتا ہے نا, تو مومن اللہ کی بات کو کر کر کے اندر سے لوہا بنا ہوتا ہے, جس کو کہتا ہے لوہا لاٹ ہو جاتا ہے. باہر کی مخالفتیں اس کو فائدہ نہیں دیتی. اگر آپ ایک ہلکا سا تقابل بھی کر لینا مومن کا اور منافق کا, تو دونوں کا فرق سمجھ آ جائے گا. منافق کو لوگوں سے انرجی ملتی ہے, لوگوں کی تعریفوں سے خوش تو بھاگ بھاگ کے کام کرے گا, اپریسیشن تو خوش, دس اینڈ دیٹ, جو بھی فائدے ہیں. مومن کو اللہ کی طرف سے, اللہ کی بات سے انرجی ملتی ہے. اس لیے جب بھی بات کرے دین کی پورے یقین کے ساتھ کریں. اتنا اخلاص, اتنی بہتر اسٹریٹجی, لیکن ہوا کیا؟ آیت 73, فکذبوہ, تو پھر بھی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. پھر بھی کہ کب, اتنے اخلاص کے باوجود, اتنے بے لوس ہونے کے باوجود, اتنے بے غرض ہونے کے باوجود, اتنے بے نیاز ہونے کے باوجود, اتنی کوششیں کرنے کے باوجود, فکذبوہ, کیا پتا چلا کہ لوگ جھٹلا دیتے ہیں. فنجیناہ, ہوا کیا, وہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلاتے رہے, ہم نے اس کو نجات دے دی. ومن معہ, اور جو اس کے ساتھ تھے, کہاں, کیسے, فلفل کی کشتی میں. وجعلناہم خلائف, اور ہم نے ان کو بنا دیا جانشین. اب یہ آنے والے دور میں لیڈرز بن گئے, خلیفہ بن گئے. کس کے؟ قوم ہود کے, قوم نوح کے. باقی لوگوں سے قوم ہود بنی تھی, پھر اس سے قوم سمود بنی تھی. تو اللہ کہتے ہیں جھٹلانے والوں کو کیا کیا, وَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے غرق کر دیا ان کو اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ, تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. یہ ہے اللہ کی پکڑ. پکڑ کبھی بھی سیدھے سادے لوگوں پہ نہیں آتی. بھولے بھالے لوگوں کو اللہ نے کبھی نہیں پکڑا, ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ بڑا نرمی کا ہوگا. پکڑ آتی تب ہے جب حجت تمام ہو جائے, جب لوگوں کو اللہ تعالی کی بات پہنچ جائے, پھر اس کو اگنور کرے, پھر بڑی سخت پکڑ ہے. بہت ڈرتے ہوئے اپنے لیے کہوں گی کہ اب میرے تک اللہ کی بات پہنچ گئی ہے, حق کے سچ کے, خدا نخواستہ اگر آپ میں اس کو چھوڑوں گی تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. اب تو پھر دنیا میں بھی انسان جیے, وہ کہتا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ جیتا نہ مرتا. لیکن ایک بندہ ابھی گناہوں کی زندگی گزر کر رہا ہے, اس کے لیے ابھی کچھ سال کی مہلت ہے, اس کو نہیں پکڑے گا اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جب میسج پہنچ جائے تو پھر ہم اس کو پا لیں. وہ تو گئی قوم, اس کے بعد کیا ہوا؟ آخری آیت لسن کی, ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم, پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی, یعنی اپنی اپنی قوموں کی طرف. پھر کیا ہوا؟ فجاؤہم بالبینات, تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر. سیم اسٹریٹجی, سیم پلان, سیم ایڈمنسٹریشن. ہر نبی کا طریقہ کار, ہر نبی کی کا منہج, میتھڈالوجی, کریکٹر بلڈنگ سیم تھی, کیونکہ کام ایک تھا, ایک ہی ذات کے لیے کر رہے تھے, مختلف علاقوں میں تھے. اس کو کہتے ہیں اصل فرنچائزیشن. کوئی نبی عرب میں آیا کہ عجم میں بھیجا گیا, امیر قوم پہ آیا کے پاس آیا تو غریب پہ آیا, اس کی مین میتھڈالوجی سیم تھی. اور حیرت کی بات ہے کہ قوموں کا بھی مزاج سیم ہی تھا, کہ فما کان لیومنوا بما کذبوا به من قبل, لیکن وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی, وہ ساری روشن دلیلیں دیکھ لینے کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہ بنے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین, کیوں ایمان نہ لائے؟ کیونکہ کذب بہ من قبل, جس کا پہلے انکار کر چکے تھے. اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے, اسی طرح مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. یہ وہی انجام ہے جو اللہ نے پیچھے دو تین بار آپ کو بتایا. آٹھویں پارے کی بھی آخری آیتوں میں یہی بات تھی, کہ جب ایک بندہ ہدایت سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ پھر اس کو آنے ہی نہیں دیتا. کیوں؟ بما کذب بہ من قبل. ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں محاورے میں، کہ جب ایک بار نہ ہو گئی تو پھر ہاں نہ ہو سکی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہے نا، موڈ خراب ہے کسی بات پہ، آپ کہتی ہے کھانا کھاؤ، کہتا میں نہیں کھا رہا، اس سے میں آپ کہتے جاؤ چلے جاؤ پھر میں بھی نہیں دوں گی. اب جو ہی کمرے میں گیا تھوڑی دیر بعد، ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پیٹ گرم ہوا، اب بھوک لگی، اب لگی بھی بھوک، دل چاہ رہا ہے جاؤں نیچے کھا لوں، غصہ بھی ختم، بہن سے لڑائی، بھائی سے لڑائی، باپ کا غصہ سب ختم، لیکن کیوں نہیں آتے پہلے آپ کو بتا. بیما کذب بہ من قبل، پہلے چکے. اب انتظار کس کا کرتے ہیں آپ کو پتا، سب سو جائیں، چپکے چپکے دبے پاؤں اتریں گے اور کچھ لے کے آ جائیں گے اوپر. ایسے ہی ہوتا ہے ریئلی. یہ صرف آپ کے میرے گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ انسانوں کی ہدایت کے ساتھ آنکھ مچولی ہے. صاف پتا ہوتا ہے کہ یہ اب ہدایت ہے، لیکن جھجک شرم، اور جس نے اس پہ اوور کم پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. کتنے لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے سے ذرا سا ہٹتے ہیں کسی مشکل میں، مجبوریوں میں، آنا بھی چاہتے ہیں لیکن یہ پابندی ان کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہ اب وہ کیا کریں، لوگ مذاق کریں گے. میں نے آپ کو پچھلے ہفتوں میں سنایا تھا نا، ایک درس میں 5-6 سسٹرز ملی تھی، آپ ہی لوگوں میں کچھ ہوں گے اس میں، تو انہوں نے لٹرلی مجھے کہا کہ ہمارا اب دل کرتا ہے، لیکن ہمیں شرم آتی کہ اتنے دن بعد جائیں گے تو ساتھی ہنسیں گے. تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ یہ نہیں ہنسیں گے، یہ 10-12 پڑھ چکے ہیں، ان کے ہنسنے کے دن اب وہ نہیں رہیے، اتنے نہ سمجھ نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت کی طرف آتے دیکھ کر اس کا مذاق اڑائیں. تو یاد رکھیے، کسی کی نہ کو ہاں میں بدلنا بہت مشکل ہے، الا یہ کہ اللہ اس کا ہاتھ تھام لے. اور کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی کہانیاں سن چکے ہیں، ابو لبابا کے 10 ساتھیوں کی کہانیاں. تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہدایت کی پٹری سے اتر کے دوبارہ آ جائے، اور اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے گاڑی تو وہی دی. آپ سوچیے نا، اگر ایک ہی ٹرین ہے، یہاں سے جا رہی ہے برمنگم، کوئی اتر بھی گیا بیچ میں، اگر ادھر سے کہیں 2 اسٹیشن چھوڑ، کسی طرح کوشش کر کے اس سے اگلے اسٹیشن پہ بیٹھ جائے، تو گاڑی تو ایک ہی وقت میں پہنچنی تھی نا. تو سفر سب کا ساتھ ہی ختم ہوتا ہے، گو کے بیچ میں کچھ نہ کچھ 19-20 ہو جاتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہمارے دل پر لکھی جائیں اور ہم ان سے اپنے لیے عمل کی بات لے سکیں. کوئی بات جو آپ کے ذہن میں آئی ہو یا پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی جی آپ عرفہ.
میں نے سوچا تھا جو وطلو کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ پڑھ کر سناؤ، تو اس وقت تو قرآن جی کا کمپائل نہیں ہوا تھا، تو پھر یہ
پڑھ کے سناؤ نا. نفس سے ان کا سوال ہے کہ وطلو کا لفظ کہا ہے کہ پڑھ کر سناؤ، تو پڑھنے سے میرا ریڈنگ نہیں ہے بلکہ ریسائٹنگ ہے. نفس سلم پہ جب بھی کوئی وحی اترتی تھی اللہ کے حکم سے، خود آپ کو یاد ہو جاتی تھی. جبرائیل وہ وحی کی باتیں جب کہتے تھے نا تو آپ سنتے تھے، ان کے پیچھے نہیں بولتے تھے. پھر اس کے بعد جب جبرائیل خاموش ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر اس کو القاع کر دیتے تھے. اس کے بعد آپ واپس آتے، جو ساتھی آپ کے پاس ہوتے آپ ان کو سناتے. قرآن تو سارا اسی طرح چلا ہوا، بٹ تو وطلو میں ریسائٹنگ ہے، ریڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اور کوئی بات؟ کیا میسج ملا آپ کو خاص طور پہ آخری حصے میں سے؟ آن لائن پہ بھی لکھے. جی آپ بتا دیجیے. ابھی
مجھے صبر کا میسج ملا، کیونکہ واقعی جو آپ دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی کوئی نہ کوئی توقع ہوتی ہے، ثواب کی ہی ہوتی ہے یا یہ کہ محبتوں کی. تو حضرت نوح کی مثال نے اس چیز کو پیچھے کر دیا کہ آپ نے بس صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور کوئی بات نہیں، کوئی بے شک کوئی بھی نہ سنے، آپ نے اپنا کام کر دیا.
ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہ کچھ کمنٹس کافی دن سے ہیں، تھوڑے سے پڑھ لو، تھوڑا سا آپ لوگوں کا ان پٹ بھی ہو جائے. یہ لکھتی ہیں کہ جمعرات کے درس کا ایک جملہ، کیا تھا جملہ؟ کہ ہدایت قربانی مانگتی ہے. ہدایت صبر جمیل کی قربانی مانگتی ہے. جب گھر کے بزرگ روزہ کھولنے کے وقت بھی ٹی وی کے سامنے فضول قسم کے پروگرام دیکھ رہے ہوں، ہدایت استقامت کی قربانی ہے. جب والدین دین پر چلنے کی وجہ سے تانے دیں، دوسروں کے پاس جا کر غیبت کریں، ہدایت قربانی مانگتی ہے. جب آپ کی ہر بات کو تنقیدی نظر سے دیکھا جا رہا ہو، دین میں تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ جو بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہو، اس کو بہت عزت دی جاتی ہو، ہر طرح کا خیال رکھا جاتا ہو، جو دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہو وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، اس کو ہر کام کرنے کے لیے بلایا جائے، تو بات یہ ہے کہ جنت کا سودا آسان نہیں. تو قربانی کے پھر فائدے بھی تو کتنے ہیں نا. یہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ دلائل پہ جینا ہے گمان پہ نہیں. انشاءاللہ اس بابرکت کلام کی کشش جو آج ہے اللہ کرے اپنے دم تک آخری دم تک رہے. ہدایت واقعی ہدیہ ہے, کتنا قیمتی تحفہ ہے, بلکہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ ہر اس بندے کو جس کے دل میں حق کی طلب ہے اس کو ہدایت دے. آمین. چلیے, میں نے یہ سمجھا ہے کہ ہدایت حق کو پا لینے کا نام ہے. اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے. آمین. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنائے, اس راستے پر استقامت نصیب کریں, قرآن کو پڑھ کر سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے. آمین. قرآن جیسے جیسے آگے پڑھ رہے ہیں دل میں بہت ہلچل ہو رہی ہے, اپنی اصلاح کی بہت فکر لگ گئی ہے, ہدایت کو اتنے مختلف اینگل سے سمجھا. اپنے آپ کو اگر بدلنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. اللہ تعالی ہم کو حق پر چلائے. آمین. اور ہمارا راستہ کھول دے. یہ سارے وہی ٹاپک ہے جو ہدایت اور حق کا تھا, اور کوشش کریں گے کہ اس کو ادھر ہی سیٹ کر دیں. السلام علیکم استاذہ جی. اچھا جی, یہ رہنے دیں استاذہ جی. جیسے آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم شیئرنگ کریں کہ ہمارا قرآن کا سفر کیسا رہا, آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے قرآن کے سفر کی شیئرنگ کریں تو ہماری دلی خواہش پوری ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے نا, نورین آنٹی کا ہے نا. اللہ اکبر. یہ ساری شیئرنگ ہی تو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, جہاں موقع ہوگا, جو بات اگر اللہ نے ڈالی تو. میں تو خود جان کے کئی ایسی چیزیں سنا بھی دیتی ہوں سوچ سے کہ پریکٹیکل چیزیں زیادہ فائدہ دیتی ہیں, لیکن ڈر بھی لگتا ہے بہت زیادہ بات کرنے میں. اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے. آمین. فطرت کو بھول گئے اور دنیا میں پڑ گئے, کون ہے جو مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے سپورٹ کر رہا ہے؟ میرا رب میرے سارے کام کرنے والا ہے اور مجھے سپورٹ کر رہا ہے. اس کا احساس پہلے تو تھا ہی, لیکن آج میں یدبر الامر کے معنی پڑھ کر شدت سے احساس ہوا کہ میں اتنا گہرا پہلے کیوں نہیں سوچتی تھی, کیونکہ میں اپنے رب سے دور تھی, ہر چیز کو فار ایڈوانٹیج لیتی تھی. سچ ہے نا, تو اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے الحمدللہ, پہلے بھی ہے اب مضبوط ہو رہا ہے الحمدللہ. ایک اور امیزنگ سبق, بہت کچھ سیکھا. حق پر ہوں الحمدللہ, اب مور کانفیڈنٹلی یہ کہا کروں گی کہ قرآن ہارٹ سافٹنر ہے, بس ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ اس سافٹنر سے ہمیں بھی نرمی اور خوشبو حاصل ہو. آمین. یہ تو میں بھی بڑی دعا کروں گی. تکمیل سبیل الجنہ 2010 کی شیئرنگ سنی, بہت اچھا لگا, اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ انشاءاللہ جب ہمارے کورس کی تکمیل ہو تو ہمارے گھر والے بھی اسی طرح ہماری تعریف کریں. لا حول ولا قوۃ. اس سنڈے پہلی دفعہ میرے شوہر نے درس اٹینڈ کیا. الحمدللہ انہیں بہت اچھا لگا. میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کا مکمل فہم عطا کرے. آپ کہتا ہے کہ بڑی مزے کی بات ہے سنڈے کلاس میں, تو میں بھی جب موقع ہے تو میں چلی جاتی ہوں ذرا دیکھوں کیا ہو رہا ہے. تو ایک سسٹر بیٹھی ہوئی تھی نا, تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا آپ کے ہسبینڈ نے, کہتی وہ کوئی نہیں آئے, میں آ گئی ہوں ان کو تڑی دے کر کہ میں جا رہی ہوں اپنے جب آنے. میں نے کہا اچھا وقت ہے ان کے بدلے لینے کا ہے. بہرحال وہ واقعی بیویاں بعض دفعہ معمولی کردار ادا کرتی ہیں. جیسے جیسے قرآن کا فہم مل رہا ہے دل و دماغ روشن ہو گئے ہیں. ہر نیا آنے والا دن قرآن سے محبت میں اضافہ کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. دن بدن دنیا کی بے ثباتی پر یقین اور دنیا کی اہمیت میں کمی آتی جا رہی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. چلیے کرپو یہ کہتی ہیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں اور پھر مدینہ میں بھی تبلیغ کی, پھر فتح مکہ کے بعد اعلان برات اور اس کے بعد کفار کو مارنے کا حکم آ گیا. ہم لوگ تو اس سے متفق ہیں کہ سچے نبی اور قرآن کی موجودگی میں اتنے عرصے کی تبلیغ کے بعد یہ حکم آیا, مگر آج جبکہ اسلام پر یہ الزام ہے کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا پھیلا. اور کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی اتنے دن تبلیغ کر کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے کہ اس کے گاڈ کا حکم ہے, کیسے جسٹیفائیڈ ہے؟ اس صورتحال کو کس طرح ایکسپلین کریں؟ دیکھیں ان کے لیے دعا کریں, اور کبھی بھی ادھوری باتوں پہ بحثیں نہ شروع کریں. آپ کی بات سے جو مجھے سمجھ آیا, جنہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں سے اسلام کے اس مزاج پہ اگر بات کی, لوگوں نے آپ نے کی, تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی نصیحت کر دوں, کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں اس بندے سے بات نہ شروع کریں کہ جس کو بھی اللہ کا نہیں پتا. پہلے اللہ, پھر نبی, پھر اسلام ہے. یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ابھی بڑائی نہیں آئی. تو بہرحال ادھوری بات نہ شروع کریں, اس سے خاموشی بہتر ہے. چلیے الحمدللہ یہ پورا ہو گیا. اب ایسا ہے کہ اگلا سبق ہے ہمارا. ارم آپ چاہیں تو ہم بریک بھی دے سکتے ہیں اس وقت, کیوں آپ ذرا چلتے رہیں تو اور بات ہوتی ہے, لیکن جب رک گئے ہیں تو پھر بریک لے لیتے ہیں 15 منٹ کی اونلی. ٹھیک ہے, آپ بھی آن لائن والے ہمارے ساتھ رہیے. 12:45 سے 1 o'clock کی بریک ہے, اور اس کے بعد آج ہم اگلا سبق شروع کریں گے جو الحمدللہ آج پارے کی بھی تکمیل ہے اور سورت کی بھی جہاں تک بھی ہو سکا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی آن لائن کے کمنٹس بھی آپ لوگ پڑھ لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ, ماشاء اللہ آپ سب کے کمنٹس بھی بہت اچھے ہیں. ان شاء اللہ ان کو میں ریڈ کرتی ہوں. جی لک ایٹ کوالٹی ناٹ کوانٹیٹی. ویری گڈ. دین کا کام اللہ کے لیے کرنا ہے, اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ کے کام میں لگے رہنا ہے. بالکل مجھے یہ میسج ملا کہ اپنا کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, لوگوں سے اجر کبھی نہیں مانگنا, خود نامے نہ ہو. یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کہ اسٹرینتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ لینی, لوگوں سے نہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. جب ہم اتنی بڑی ذات کے لیے کام کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے, تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کا خزانہ ہے, تو وہ کیسے ہمیں چھوڑ دیں گے جب ہم ان کے لیے ایفرٹ اگر کریں گے. تو ٹرو مومن ٹالریٹس آل اپوزیشنز فار دی سیک آف دین. مومن کو انرجی اللہ سے ملتی ہے, چاہے لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں, اپنے کام پر جمے رہنا ہے. ویری گڈ, بالکل. نو میٹر پیپل لسن اور ناٹ, بی پرسسٹنٹ انوائٹنگ پیپل. ان شاء اللہ دو پیپل ڈونٹ کم کم, اللہ نوز ہاؤ مچ وی اسٹرائیو ان کوالٹی وی ہیڈ ان آور ورک دیز اللہ. صحیح بات ہے, اور ہمیں صرف اپنا کام کرنا ہے نا, یہ ہماری رسپانسبلٹی. ایک دفعہ کسی کو بتانا آنے کے بعد ختم تو نہیں ہو جاتی, بلکہ ہمیں مختلف طریقوں سے ہر شخص کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنی, اور خود بھی اپنا ایک چیک رکھنا رہا. اللہ کے لیے محنت کرنی سیکھنے کے لیے, عمل کے لیے اور سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, نو میٹر پیپل لسن. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پڑھ لیا الحمد للہ. مائی امپلائر از اللہ, آئی ول اونلی ایکسپیکٹ مائی سیلری فرام ہم ایز ویل ایز مائی پروپورشن. ویری گڈ, ویری گڈ, ویل سیڈ ماشاء اللہ. دین کے کام کو کرتے جانے, اپنی منزل کا تعین کر لے یقین کے ساتھ, پھر اللہ کے دین کو لے کر چلتے رہنا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ بات بہت اچھی آپ نے مینشن کری کہ یقین کے ساتھ ہم اگر اپنا کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کام میں پھر مزید برکت آ جاتی ہے نا, الحمد للہ. سو فیلنگ سو ہیپی ٹوڈے, اونلی سم پوائنٹ واز کمنگ ان مائی مائنڈ ریگارڈنگ دس تھنگ دیٹ پیپل آر ناٹ لسننگ. او الحمد للہ, ٹوڈے سیلف اللہ مائی رب, واٹ آ کیپ گوئنگ میسج. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور یہ قرآن ہے نا پھر ہماری کتاب, کے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہی پرابلمس کا سولیوشن دیتے ہیں اور ہماری ہی زندگی کو صحیح طرح سے گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں. الحمد للہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل میں آگے بڑھائے اور ہمارے ایمان کو مزید بڑھاتے رہے. آمین یا رب العالمین. اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ المهتدین. ان شاء اللہ آپ لوگ بھی بریک کر لیں اپنی, اور بریک اسی ٹائم کے مطابق کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے استاد نے اناؤنس کر دیا تھا, یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہے لگا دو. ڈر کیسا, جیتے ہو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی. बाजी मात नहीं, ये शेर आज की तफसील पर याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.